الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ربنا ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. حضرات پچھلے جمعے میں میرے گلے کا جو حال ہوا تھا وہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا. اس کے بعد اس ہفتے کے دوران بھی چونکہ پروگرام پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں اور میری امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ الا یہ کہ 102 یا 103 بخار چڑھا ہوا ہو اور انسان بالکل مجبور و معذور ہو جائے, ورنہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو اپنی جان پر جو کچھ بھی بنے لیکن پروگرام جو بنا ہوا ہو وہ کینسل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اب اس ہفتے کے دوران مسلسل اسلام آباد، راولپنڈی، میرپور، بھمبر، میں رات 2:30 بجے صبح کہنا چاہیے لاہور پہنچا ہوں، اور اب جیسا کچھ بھی ہے معاملہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اخباری اعلان کے ذریعے یہ شاید بات آپ کے علم میں آ چکی ہو کہ مجھے آج حادثہ بالاکوٹ کی شہادت عظمیٰ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس کی طرف میرا ذہن اچانک اس لیے منتقل ہوا کہ بالاکوٹ کا سانحہ اور حادثہ 6 مئی کو پیش آیا تھا، اور عجیب اس میں اتفاق ہے کہ وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جمعہ 6 مئی 1831، یہ اس حادثہ خونچکاں کی تاریخ ہے، اور آج ہم یہاں جمعہ 6 مئی 1983 میں بیٹھے ہیں، گویا کہ شمسی حساب سے پورے 152 برس ہو گئے ہیں اس حادثہ فاجعہ۔ لہذا میرا یہ ارادہ بنا کہ میں آج کے جمعے میں اسی کے بارے میں گفتگو کروں، اسی لیے میں نے آیات بھی وہ تلاوت کی ہیں کہ جن کا خصوصی تعلق ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے سے۔ ہم جس معنی میں عام طور پر لفظ شہید بولتے ہیں، اور وہ غلط نہیں ہے، حدیث میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لفظ شہید، لیکن قرآن مجید میں سوائے اس کے کہ ایک مقام پر صرف امکان ہے کہ شہید کے یہ معنی بھی لیے جا سکیں، ورنہ لفظ شہید اس معنی میں قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ وہی لفظ قتل، اللہ کی راہ میں قتل۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں بہنیں ہیں۔ یہ بہنوں کا لفظ حضور نے استعمال کیا ہے قرآن مجید کی کچھ سورتوں کی باہمی مناسبت کے لیے، چنانچہ ہود و اخواتہا، سورہ ہود اور اس کی بہنیں، یعنی ہم مضمون سورتیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اس معنی میں واقعہ یہ ہے کہ یہ جو دو سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ بہنیں ہیں۔ حضور نے ان دونوں کے لیے ایک لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ یہ انتہائی تابناک، انتہائی روشن صورتیں، الزہراوین، زہرا کہتے ہیں اس کو جو بہت تابناک ہو، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطاب ہے، فاطمۃ الزہرا، یہ زہرا لفظ نہیں ہے، زہرا اصل تلفظ اس کا یہ۔ تو الزہراوین حضور نے ان دو صورتوں کو قرار دیا۔ اکثر مضامین آپ دیکھیں گے کہ ان میں مشابہ ہیں، چنانچہ یہ مضمون جو ہے، میں نے دوسری آیت تلاوت کی تھی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ہرگز مت سمجھنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور شاداں فرحاں ہیں، جو کچھ کہ اللہ نے انہیں عنایت فرمایا ہے اس پر بلکہ وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے ابھی تک جام شہادت نوش نہیں کیا، لیکن عنقریب وہ بھی جام شہادت نوش کر کے ان کے ساتھ اسی جنت کے عیش و آرام میں ساتھی بننے والے ہیں۔ تو یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ آل عمران میں بھی آیا، لیکن بات دونوں جگہ جو ہے قتل کے حوالے سے ہوئی۔ خود حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ آیا ہے سورہ آل عمران میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افئی ماتا او قتلا۔ محمد بس اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائیں، افئی ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا ارتداد اور راہ حق سے انحراف، ایڑیوں کے بل لوٹ جانے کا معاملہ، وہ اللہ کو کوئی نقصان یا گزن نہیں پہنچائے گا، سارا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ پھر میں نے ایک آیت آپ کو سورہ احزاب کی سنائی، اس میں بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کی جو ایک کیفیت ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں اس کے لیے کتنا ولولہ، کتنی تمنا ہونی چاہیے، اس کے لیے کتنی بیتابی اور بے چینی رہنی چاہیے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں، وہ جوان ہمت ہیں، جنہوں نے کہ جو عہد اپنے پروردگار سے کیا تھا اسے وہ پورا کر چکے، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سرخرو ہو چکے، اپنی گردنیں کٹوا کر سبک دوش ہو چکے۔ یہ کندھوں کے اوپر کا بوجھ ہے، یہ سر سبک دوش ہو جائے، کہ یہی چیز تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کم سے کم یہ تو ہو کہ اس کی دی ہوئی جان اسی کے اور اسی کے دین کے لیے انسان صرف کرے۔ تو فرمایا کچھ تو وہ ہے جو نظر پیش کر چکے، سرخرو ہو چکے، سبک دوش ہو چکے۔ اس سبک دوشی پر اگرچہ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا اس وقت، قرآنی آیات میں اشعار کا ذکر آ جائے، لیکن ایک شعر بہت اچھا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کس کا، لیکن شعر بہت اچھا ہے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے۔ ہمارے لیے زندگی کوئی ایسٹ نہیں ہے، زندگی لائبلٹی ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا اگر اس کا خیال ہو آدمی کو، تو طول حیات کی کبھی آرزو نہیں کرے گا۔ زندگی کے طول کی تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے جسے آخرت پر یقین نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا بھیجا ہوا ہے آگے، کہ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر صدا ملنی شروع ہو جائے گی، وہ تو بھاگے گا۔ ورنہ یہ کہ ایمان کا تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، ایک مومن اس دنیا کو اپنے لیے قید خانے کے مانند سمجھ پھڑ پڑاتا رہے کہ کب یہاں سے کب بلاوا آئے اور میں اس قید خانے سے چھوٹوں اور اپنے مالک حقیقی کے حضور میں حاضر ہو جاؤں۔ تو وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے۔ یہ بوجھ اس لیے برداشت کیے جا رہے ہیں کہ کیا جب کبھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سر کو اپنی راہ میں ایک ہدیے کے طور پر قبول فرما لے۔ تو یہ نقشہ ہے صحابہ کرام کا کہ جو لوگ پیش کر چکے وہ تو سرخرو ہو چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی اپنی نظر پیش کریں اور سرخرو اور سبک دوش ہوگا۔ اسی کے ضمن میں دیکھیے، میں نے حضور کی آپ کو حدیث سنائی، اہل ایمان کا نقشہ تو اس میں آ گیا. حضور کی دلی کیفیت کیا ہے؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی تمنا ہے، میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے اور پھر مجھے ایک بار اور. وہ جو جامی کا شعر ہے کہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا آ کرم بار دیگر کن، کہ وہ لذت اور حلاوت شہادت قتل فی سبیل اللہ ایک دفعہ نہیں، اللہ مجھے بار بار عطا کرے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت کی موت، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. یہ ہے شدید خواہش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جس مسلمان کی موت اس حال میں واقع ہوئی ہو کہ نہ اس نے کبھی اللہ کے دین کے لیے جنگ کی، نہ اس کی آرزو ہی دل میں رہی، نہ شہادت کی موت کی تمنا اس کے سینے میں تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو اس مسلمان کی موت جو ہے ایک قسم کے نفاق پر ہوئی. آخری آیت جو میں نے آج پڑھی تھی اس پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے سورہ توبہ کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض، سودا ہو چکا، بیع و شرا ہو چکا. ایمان در حقیقت ایک بیع و شرا ہے. جو ایمان کا دعویٰ کرے وہ گویا کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے. البتہ یہ فقہی اصطلاح میں یہ کہوں گا کہ یہ بیع سلم ہے، نقد بیع نہیں ہے. یہاں تو مطالبہ ہے کہ جان اور مال ہمیں دے دو، لیکن اس کا صلہ، اس کی قیمت آخرت میں ملے گی جنت. تو یہ چونکہ ذرا ادھار سودا ہے اور ادھار سے انسان کی کچھ طبیعت جو ہے وہ ابا کرتی ہے، پتہ نہیں قیمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ کے ہاں محاورہ ہے نا، نو نقد نہ تیرا ادھار، نقد نو مل جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ تیرا کی قیمت ملنے والی ہو لیکن ہو ادھار. یہی وجہ اس آیت میں آپ دیکھیے گا کتنا اطمینان دلایا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کی عملی شکل کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی. تو جان و مال تو یہاں دے دیا، نقد نہیں ہے، قیمت ملے گی وہاں. لہذا فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. یہ زور دینے کی اتنی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ انسانی کمزوری جو ہے. فرمایا اللہ پر یہ وعدہ قائم ہے، حق کا لفظ واقع ہے. اس نے یہ وعدہ تورات میں کیا، اس کی تجدید و توثیق انجیل میں کی، اور اب فائنل اللہ کا وہ کلام نوع انسان پیام آخری، یہ اللہ کی طرف سے اس بیع و شرا کی توثیق لیے ہوئے نازل ہوا. مزید دیکھیے تاکید، ومن اوفا بعہدہ من اللہ. اللہ سے زیادہ بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، پس خوشیاں مناؤ اس بیع کی جو تم نے کی ہے اللہ کے ساتھ. اس سے زیادہ کامیاب سودا اور کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ نفع بخش تجارت کوئی اور ہے ہی نہیں، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. یہ تو میں نے اس قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے عزو قرآن، عزو حدیث، حضور کی تمنا، صحابہ کرام کی کیفیات، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک ہندوستان میں خال خالص اسلامی جہاد جس میں کوئی آمیزش دنیاوی حبس کی شامل نہ ہو. تو دور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص لڑتا ہے حمیت کے اندر اپنی قوم کی برتری اپنے قبیلے کی برتری, کوئی قوم جنگ کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی طلب میں, کوئی شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے, ان میں سے کون ہے مجاہد فی سبیل اللہ؟ فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہوگا جو جہاد کرتا ہے صرف اس غرض سے, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے سوا کوئی غرض اور غایت پیش نظر نہ ہے. اپنی حکومت بنانا, اپنی سلطنت کی توسیع, اپنے اقتدار دنیاوی کو آگے بڑھانا, یہ اگر پیش نظر ہے تو جنگ ہے جیسی جنگ ہوتی ہے, جب تک کہ خالصتاً یہی مقصد ہو. اس میں باریک بینی کا کیا عالم رہا ہے صحابہ کرام کا, وہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک جنگ میں ایک کافر سے ان کا دو بدو مقابلہ ہوا, اسے زیر کر لیا, زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر سوار ہوئے اور خنجر بھونکنا چاہتے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے منہ پر تھوک دیا, اسے فوراً چھوڑ کر رہ جاؤ. وہ حیران ہوا کہ میں بے بس ہو چکا تھا, بالکل ان کے قابو میں تھا. پھر یہ کہ میں نے یہ ذاتی طور پر اتنی ایک انسلٹ, ذاتی توہین یہ مزید کی. اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے, تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کے لیے, میری کوئی ذاتی رنجش تم سے نہیں تھی, لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا میری عزت نفس میں ایک انتقامی جذبہ پیدا ہوا اور میں اپنے اس عمل میں تمہیں قتل کرنے میں اپنے انتقام نفس کا کوئی شائبہ شامل نہیں کرنا. یہ ہے اصل میں قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ. ہمارے بادشاہوں کی جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اور ہمارے بادشاہوں نے جس طریقے سے ایک پیالہ شراب اور دو کبابوں کے عوض اپنی مملکتیں اور حکومتیں جو ہیں وہ عورتوں کے حوالے کی ہیں, ہماری تاریخ کے یہ پہلو بڑے دردناک ہیں, تکلیف دہ. لیکن یہ ہے کہ اس بر صغیر کی قسمت کچھ عجیب بات ہے کہ اول و آخر اس میں ایک تابندگی بھی ہے. درمیانی عرصے میں جہاں یہ بہت کچھ گٹمٹ ہے, اچھے لوگ بھی آئے, ناصر الدین محمود بھی آئے رحمہ اللہ, اورنگزیب عالمگیر بھی آئے رحمہ اللہ, اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سلاطین دکن کے, کچھ مالوے کے, کچھ جوناگڑھ کے علاقے میں, کوئی کشمیر میں, اس طرح کے بھی سلاطین اور بادشاہ ہندوستان کی تاریخ میں آئے جو واقعی بہت نیک بہت پارسا. لیکن ہماری تقریباً ہزار سالہ تاریخ جو ہندوستان کی ہے اس میں اس طرح کے لوگ تو گنے چنے ہوئے ہیں. ہماری تاریخ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بادشاہت کا ایک دور ہے. حمیتیں ہیں, قبائلی عصبیتیں ہیں, مغل آئے لودھیوں کو مارا حکومت لے لی, لودھی آئے انہوں نے خلجیوں کو ہٹایا تھا یا کسی اور کو ہٹایا تھا حکومت لے لی, معاملہ جو تھا وہ اپنے قبیلوں اپنی قوموں اپنے جتھوں کی حکومت. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں اول و آخر میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس بر صغیر کی قسمت جاگی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ دور تابعین میں میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا, ہندوستان میں اسلام جو آیا کیسے آیا, اس کے ادوار کیا کیا ہوئے, تو اس کا جو ورود مسعود ہے سب سے پہلا وہ دور تابعین میں ہو گیا. دور تابعین بھی دور نبوی, دور صحابہ, دور تابعین, پھر تبع تابعین, تو دو جو اولین تھے دور وہ تو ختم ہو چکے تھے. یہ صنم خانہ ہند ان دو خیر القرون کی برکتوں سے تو بالکل محروم رہا. نہ دور نبوی سے کوئی میں کوئی رابطہ ہوا, نہ دور صحابہ, دور خلافت راشدہ میں بھی یہاں تک بات نہیں آئی. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی کیونکہ حضور نے تین ادوار گنے ہیں, خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تو یہ تیسرا دور جو ہے تابعین کا اس کو بھی خیر القرون میں شرکت شریک ہونے کی سعادت حاصل ہے. اس دور میں محمد بن قاسم آئے رحمت اللہ علیہ. اگرچہ وہاں بھی ذہن میں رکھیے اس جہاد کی نوعیت وہ نہیں تھی جو خلافت راشدہ میں ہوتی تھی, وہ بات کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آمد نہیں تھی. وہ آمد تو ہوتی تھی جیسے کہ ہوتی تھی دور خلافت راشدہ میں, وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے ساتھ ختم ہوئی بات. حضرت علی کا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. بعد میں تو ایک حکومت ہے, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے جو اثرات تھے ان میں جو خیرات و حسنات اور برکات تھیں ان کے اثرات ابھی تک چلے آ رہے ہیں. ورنہ یہاں جو جنگ ہوئی تھی اس کا اصل سبب ایک انتقام یا بدلہ تھا کہ مسلمانوں کے قافلے پر زیادتی ہوئی, لوٹا گیا, کچھ خواتین کا معاملہ ہوا, ان کی فریاد پہنچی ہے اور حجاج ابن یوسف کے ہاں پہنچی ہے. اپنی جگہ وہ اس امت کے بہت ہی برے لوگوں میں سے ایک شخص, لیکن یہ کہ وہ حمیت ابھی اتنی تھی کہ انہوں نے فوج بھیجی, فوج کشی ہوئی, لیکن بہرحال جو لوگ آئے تھے ساتھ وہ ابھی دور تابعین کے لوگ تھے. ان کے کردار میں, ان کی سیرتوں میں, ان کی شخصیتوں میں, ان کے اخلاق میں, ان کی عصمت و عفت میں, ان کے شب و روز کے جو انداز تھے اس میں ابھی دور صحابہ کا ایک عکس موجود. لہذا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے جو اس صنم خانہ ہند کے حصے میں آئی. اور یہ سندھ اور تقریباً یوں سمجھیے کہ اس وقت کا جو ہمارا پاکستان ہے, آزاد کشمیر نکال دیجئے اور ناردرن ایریاز جو کہلاتے ہیں ان کو نکال دیجئے, تو باقی جو پاکستان ہے اوٹھو ہار تک کا علاقہ اور سرائیکی کا پورا علاقہ اور پھر یہ پورا سندھ, یہ اس وقت اسلام کے جھنڈے تلے آیا اور اس کی برکات سے اس عرض کو, اس زمین کو متمتع ہونے کا موقع دیا. لیکن جان لیجئے کہ اس کے بعد پھر جو دور آیا ہے دوسرا ورود, تقریباً 300 برس بعد آیا ہے, وہ شمال مغربی سرحد کے مختلف جو درے ہیں ان سے وہ سیلاب آیا ہے, غوری, غزنوی, پھر ان کے بعد جو یہ ترکوں نے آ کر یہاں حکومت قائم کی, ترک غلاموں نے, ایبک, التتمش وغیرہ وغیرہ. ظاہر بات ہے کہ اس وقت اگرچہ ہمارے آج کے دور سے تو بہت بہتر, بہت بہتر, بہت بہتر, وہی تو زمانہ ہے لگ بھگ جب حضرت اسماعیل بخاری لاہور میں آئے, وہی زمانہ ہے جب شیخ حجویری لاہور میں آئے, وہ زمانہ بہت بابرکت زمانہ ہے آج کے اعتبار سے. لیکن وہ دور صحابہ اور تابعین کا نقشہ وہ بہرحال وہاں آپ کو نہیں ہے. لیکن اس برے صغیر ہند و پاک میں اس تاریخ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ یوں سمجھیے کہ چراغ گل ہونے سے پہلے جو اپنی آخری بھڑک دکھاتا ہے, تو وہ ہے در حقیقت یہ تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. ان کے دو عظیم ناموں سے جو یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا یہ سلسلہ جو ہے موسوم کیا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد اتنی خالص اسلامی جماعت اور اتنا خالص اسلامی قتال ہماری پوری تاریخ میں, وہ کردار, وہ تقویٰ, وہ تدین, وہ سیرت, وہ نگاہوں کی طہارت, وہ دلوں کی پاکیزگی, وہ دن کے وقت سیف بدست ہونے کا نقشہ اور رات کے وقت خانقاہیت کا ایک نظام, کہ نظر آ رہا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا ایرانی جاسوسوں نے کہ ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ نقشہ نظر آیا ہے دوبارہ، تو وہ اس جماعت کا جسے ہم جماعت مجاہدین کہتے ہیں. اور یہ یوں سمجھئے میرے نزدیک ایک عکس ہے اس قول نبوی کا علیہ صاحب صلاۃ وسلام کہ حضور نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کسی ہے، لا یدرا ام اولھا خیر ام آخرھا، بارش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا پچھلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے حصے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے ایسی سعادتیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے پہلے اور آخری میں سے کس کو ترجیح دی جائے. اور یہ قول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے نزدیک تو افضل ترین دور وہی ہے، لیکن مختلف پیمانے ہوتے ہیں ناپنے کے. وہ دور حضور کا دور تھا، اس کا معاملہ اور ہے. جیسے کہ میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ حسین دل ربا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے جو جوابات دیے تو پہلی اٹمپٹ میں انہوں نے کہا ملائکہ، فرشتوں کا ایمان ایمان کامل، حضوری ایمان ہے نا. حضور نے رد کر دیا جواب وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائے، وہ تو اپنے رب کے پاس حاضر ہے. رب کے سامنے تو جب ابو جہل کھڑا ہوگا وہ بھی پکا مومن ہوگا، کوئی انکار کی ضرورت ہوگی اسے. دوسری اٹمپٹ کی فن نبیون، تو حضور پھر انبیاء کا ایمان، آپ نے اس کو بھی رد کیا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وحی نازل ہوتی. تیسری اٹمپٹ انہوں نے کی اور بڑی ہمت کی ہوگی، عرض کیا فنحنو، پھر ہمارا ایمان ہے، آپ نے اسے بھی رد کیا وما لكم لا تؤمنون وانا بین اظهركم، تم کیوں ایمان نہ لاتے، میں تمہارے ماں بہن موجود ہوں. اس کے بعد اب حضور نے جواب دیا، اور یہ حضور کا وہ فطری طریقے تعلیم تھا سوال اور جواب. اس کی ایک اور مثال آپ کو تاریخ میں ملتی ہے سقراط کا طریقے تعلیم. سقراط کی کوئی تصنیف نہیں، وہ تو مکالمات فلاطون، سقراط کی باتیں افلاطون نے لکھی. سوال جواب بالکل، یہ بڑا فطری تعلیم. اس کے بعد آپ نے وہ بات بتائی جو بتانی تھی، ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخوان یاتون من بعدنا یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو سب سے حسین اور دلکش اور دل ربا ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے. ان کو مجھے دیکھنے کی، میری صحبت سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب نہیں ہوگی، انہیں تو صرف صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور وہ اس پر ایمان لائیں. یہ دونوں حدیثیں جو میں نے آج آپ کو سنائی ہیں، یہ مشکاۃ شریف کا آخری باب ہے، باب و ثواب حاضر الامہ، اس میں آپ کو مل جائیں گے. تو واقعہ یہ ہے، میرا اپنا مشاہدہ جو میں عرض کر رہا ہوں، دور صحابہ کے بعد واقعتاً صد فیصد صحابہ کا نقشہ، وہ سعادت حاصل ہوئی اس برد صغیر کے اس خطے کو جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس نے دیکھی ہے وہ جماعت، اس جماعت کے شب و روز دیکھے، ان کی طہارت نظر کا عالم یہ ہے. یہ بات بھی یا آپ کو ملے گی دور صحابہ میں یا اس دور میں ملی ہے. دیکھیے افراد کا معاملہ اور ہے، اولیاء اللہ انفرادی اعتبار سے کہاں سے، یہ بات اور ہے. دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان میں سے اکثر نے دعوت و تبلیغ ہی کا کام کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ان کی زندگیوں میں نہیں آیا. صحابہ کرام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم روحبانم باللیل و فرسانم بالنہار. اس پر کامل اس نقشے پر اترنے والی جماعت وہ میں اکثر رہا ہوں کہ سوائے جماعت مجاہدین کے مجھے کوئی اور نہیں ملے. تو یا تو وہ واقعہ آپ کو ملتا ہے بیت المقدس جو فتح ہوا ہے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد خلافت میں کہ عیسائیوں نے دروازے تو کھول دیے لیکن ایک آخری وار تھا جو ابھی بچا کر رکھا ہوا تھا. مجھے یاد آتا ہے وہ ٹرائے اور اسپارٹا کی جب جنگیں ہوئی ہیں وہ جو گھوڑا ایک روایتی لکڑی کا, اس جنگ میں ایک یونانی جرنیل نے یہ کہا تھا جب شکست ہو گئی, ایک بہت بڑا ان کا جو سپہ سالار تھا وہ مارا گیا, اس کے الفاظ یہ تھے سو دیٹ از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری. ہماری بہادری تو آج ختم ہو گئی لیکن ہماری چالاکی ختم نہیں ہوئی. اب وہ چالاکی سے ہم جنگ لڑیں گے اور وہ جنگ لڑی ہوئی. یہی معاملہ کیا بیت المقدس کے عیسائیوں نے, دروازے کھول دیے لیکن جب مسلمان صحابہ کرام کی افواج داخل ہوئی ہیں تو اپنے سارے نسوانی حسن کا جتنا اثاثہ تھا اسے دو رویا مڈیروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ ہماری تلواریں اور ہمارے تیر اگر ان کا راستہ نہ روک سکے تو شاید یہ تیر مشگا اور یہ سارے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں نا, یہ ہتھیار شاید کام دیں, انہیں کرپٹ کر کے رکھتے ہیں. اس وقت ایسے گزر گئی مسلمان افواج کہ کسی نے نگاہ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا. یہی شہادت آپ کو ملے گی اس جماعت کے بارے میں, کہاں سے چلے تھے, رائے بریلی لکھنؤ سے 40-50 میل آگے پورب کا علاقہ, کتنا عرصہ ہو گیا تھا آئے ہوئے, گھروں سے نکلے ہوئے 5 برس ہو گئے, تجرد کی زندگی ہے. اس وقت یہ جو علاقہ آج کاغان کہلاتا ہے, بالا کوٹ کاغان کا دروازہ ہے, وہاں جو قوم آباد ہے اب بھی گجر قوم, اللہ تعالی نے حسن ظاہری سے اس قوم کو بہت نوازا ہے. اس قوم کی عورتیں نہایت حسین و جمیل, لیکن ان کا قول نقل ہوا ہے کہ وہ گجریاں آپس میں یہ بات کیا کرتی تھی کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ نامرد ہیں, ان میں سے کسی نے کبھی نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا. وہ کہ جنہوں نے وحشی سکھوں کے چکے چھڑا دیے تھے ان کے بارے میں یہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ نامرد ہے. تو یہ واقعہ یا یہاں ملا ہے یا وہاں. تو میں یہ چند باتیں نقل کر رہا ہوں اپنے اس تاثر اور اپنے اس احساس کو آپ کے سامنے منتقل کرنے کے لیے کہ دور صحابہ کے بعد صحابہ کرام کی صفات کا کامل مرقع اور صحیح اور خالص 100% اسلامی جہاد و قتال کا کوئی نقشہ میرے مطالعے میں اگر آیا ہے تو وہ صرف یہ تحریک شہید ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں. میں نے تاریخیں آپ کے سامنے آج رکھ دی, 152 برس. لیکن غیر ملکی استعمار نے ہمیں اتنا بیگانہ کیا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم ہی نہیں کون تھے اس بار شہید اور کون تھے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ. ہمارے نوجوان کو ماؤ زیتون کا لانگ مارچ یاد ہے اور اس کی عظمت کا نقش ہے ان کے ذہنوں پر, کتنا بڑا مارچ. لیکن وہ اگر یاد ہو انہیں کہ یہ قافلہ جو نکلا تھا غالباً 16 جنوری 1826 کو فجر کی نماز ادا کی ہے, مسجد ہے تقیہ شاہ عالم اللہ, اب بھی وہ مسجد موجود ہے, کوئی 300 سال پرانی وہ مسجد ہے. اور مجھے ابھی 2 سال پہلے جب ہندوستان جانے کا موقع ملا تو 24 گھنٹے اس مسجد میں بھی گزارنے کا شرف حاصل. وہ اپنی انہی بنیادوں پر ابھی کھڑی ہے, چھت بدلی گئی ہے، دیواریں جو کی تو ہوئی ہیں، نقشہ ہوئی، اور گومتی ندی کے کنارے ہے، ساتھ اس کے گومتی ندی. فجر کی نماز یہاں پڑھی ہے قافلے نے، اس کے بعد ندی کو کراس کیا ہے، اور پھر دو گانا نماز ادا کی ہے کہ آج سے ہجرت کی سعادت حاصل ہو. اور وہ قافلہ وہاں سے چلا، ذہن میں لائیے اب کدھر سے، کیونکہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ سرحد سے شروع ہو. سب سے زیادہ مظالم جو ہو رہے تھے اسلام اور مسلمانوں پر وہ پنجاب میں ہو رہے تھے. سکہ شاہی، اسلامی شاعر کی توہین، یہ ان کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ. لہذا جہاد کے لیے، قتال کے لیے سب سے پہلے منتخب ہوا وہ معاملہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف سکھوں سے جنگ نہیں. یہ جو مولانا غلام رسول مہر نے کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی ثابت ہو گیا، خطوط دیے انہوں نے، اور مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی خود نبش سوال حیات لکھی ہے نقش حیات کے نام سے، اس میں متعدد خطوط انہوں نے دیے جو سید صاحب نے لکھے تھے ہندو راجوں مہاراجوں کو کہ یہ انگریز یہاں آ گیا ہے سات سمندر پار سے، ہم یہاں رہ رہے تھے جیسے بھی تھے، ہمارے معاملات درست تھے، یہ آ کر ہم پر حکمران ہوا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اسے یہاں سے نکالیں، پھر آپس کے معاملات ہم آپس میں طے کر لیں. تو اصل میں وہ پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد جو ہے پیش نظر وہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنا. لیکن یہ کہ آغاز کہاں سے ہوگا، سرحد سے. سرحد جائیں کیسے، درمیان میں پنجاب ہے، سکھ شاہی ہے، جرنیلی سڑک سے تو نہیں جا سکتے آپ. لہذا ذرا نوٹ کیجئے، یہ قافلہ جب چلا ہے تو پورا یو پی لکھنؤ سے ادھر، پورا راجپوتانہ، وہ صحرا لک و دق، پورا سندھ، اور سندھ ہی میں اصل میں اس وقت ایک عظیم شخصیت تھی، ایک روحانی شخصیت، راشد صاحب کا نام تھا ان کا، محمد راشد، انہی کی نسل ہے یہ پوری جو سندھ میں راشدی، راشدی خاندان. یہ ہمارے پیر پگارا صاحب بھی راشدی ہیں، اسی خاندان سے. پیر جھنڈا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ بھی اسی خاندان سے. انہوں نے مہمان نوازی کی تھی اس قافلے کی، تعاون کیا تھا، پیسے سے مدد کی تھی. تو ایک روایت یہ، اور یہ کبھی روایت تھی، کہ انہوں نے ہی، سید صاحب نے پھر ان کو، راشد صاحب کو، اپنا ایک امامہ اور اپنا ایک عالم دیا تھا بطور تبرک، جو پھر اس خاندان میں منقسم ہوا دو بھائیوں میں. ایک پیر جھنڈا ہے، وہ عالم والے ہیں، اور یہ عالم ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے پیر پگاڑوں جو ہیں، پگڑی والے پیر، یہ وہ ہیں جن کو عالم ملا تھا سید صاحب. اور ہمارے موجودہ جو پیر پگاڑوں صاحب ہیں، ان کے والد تک جو روایت آئی ہے، اگر معلوم ہو، وہ مجاہد جس کو کہ انگریز نے قتل، خور موومنٹ جس نے آخری وقت تک انگریز کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، یہ سارا جذبہ وہی تھا تحریک شہیدین کے جہاد کا، جو یہ سندھ کے دوران اپنا سفر جو انہوں نے کیا. تو جو جذبات یہاں چھوڑ کر گئے ہیں وہ جذبات ہیں کہ جو فورٹیز تک، 1940 تک یہ تحریک جو ہے سندھ میں موجود تھی. انہیں ڈاکو کہا گیا، انہیں جو کچھ کہا گیا وہ بات اور. بہرحال پھر سوچئے، کہاں سے، لکھنؤ سے، رائے بریلی سے، گومتی ندی پار کر کے، پورا یو پی، پورا راجپوتانہ، پورا سندھ، درائے بولان سے افغانستان، قندھار ہوتے ہوئے، پھر جلال آباد سے ہو کر، اور پیشاور، نہیں پیشاور تو سکھوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، ذرا اوپر یہ باجوڑ وغیرہ کا جو ایریا، یہاں سے کراس کر کے داخل ہوئے ہندوستان میں، اور یہاں سے پھر جہاد شروع کیا. یہ لانگ مارچ ہے، اور یہ صرف 150 سال پرانا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وقت بہرحال کم ہے، تفاصیل میں جانے کا تو موقع نہیں. سکھوں سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ بے سر و سامان مجاہدین فتح یاب ہوئے. بڑے بڑے لشکر سکھوں کے، اور کتنا کچھ روب تھا اس علاقے پر وہ آپ کو معلوم ہے. ہری سنگھ نلوا جو ہے اس پورے علاقے کے لیے، ماؤں کے پاس نام بچوں کو ڈرانے کے لیے ہری سنگھ نلوے کا تھا. جس طرح آپ بھوت اور جن سے اور کسی بھاؤ سے بچے کو ڈراتے ہیں، اس پورے علاقے کے اندر ہری سنگھ نلوا یہ نام دہشت کی علامت بن گیا. یہ ہری پو یہ اسی کا بسایا ہوا تو. لیکن یہ کہ یہ مجاہدین، علماء، صوفیاء، سید احمد، شاہ اسماعیل، علم کا اگر کسی کو کوئی اندازہ کرنا ہو تو آج کے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ابقات نامی کتاب پڑھ نہیں سکتے. جب تک کہ فلسفہ اور منطق جتنی ہے وہ ادبر نہ ہو، ابقات سمجھ میں نہیں آئے گی شاہ اسماعیل شہید کی. اتنا بڑا منطق، اتنا بڑا فلسفہ. اور چونکہ منطق اور فلسفے پر زوال آ چکا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی فلسفہ پڑھنے والے نہیں رہے. فلسفہ تو اب ایک ڈیڈ سبجیکٹ ہے. ہمارے مدارس میں بھی اب وہ جو دانتوں پسینہ آتا ہے فلسفہ اور منطق پڑھتے ہوئے، اور پڑھانے والے رہ کہاں گئے اب. تو ابقات نامی کتاب دانتوں پسینہ آ جائے گا، بڑے سے بڑے عالم کو اسے سمجھ نہیں. تقویت الایمان، منصب امامت، شاہ ولی اللہ کا پوتا، شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، شاہ عبد الغنی کا بیٹا، بہت بڑا محدث، ساتھ ہی ہاتھ میں تلوار ہے اور قتال کر رہے ہیں سکھوں کے ساتھ. اصل جو جماعت چلی تھی وہ 550 افراد تھے کل، جو پہلا قافلہ چلا. بعد میں لوگ پہنچتے رہے، نفری بڑھتی رہی، لیکن سید صاحب کے ساتھ یہ لانگ مارچ میں جو لوگ تھے یہ 550 افراد نے گومتی ندی پار کی، اور ان کی اکثریت بنگال، بہار اور یو پی کے لوگوں کی، جنہیں بعد میں آ کے انگریز نے کہا یہ نان مارشل ریسز ہیں. یہ وہ لوگ گنگ و جمن کی وادیوں کے اور میدانی علاقوں کے کاشتکار، یہ تھے وہ لوگ. ایمان کی طاقت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر اس کی قوت کا کوئی اندازہ نہیں کیا. انگریز کی تو بعد میں پالیسی رہی ہے، جس علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ بغاوت کے جراثیم ہیں یا غیرت اور حمیت ابھی باقی ہے، اس علاقے کو دبایا اور یہ کہا کہ یہ نان مارشل ریسز ہیں، انہیں ہم فوج میں لیں گے ہی نہیں. اندیشہ کرنا فوج میں لیں گے، پتہ نہیں کیا مصیبت کرتے. اور جہاں دیکھا تھا کہ وہ غیرت اور حمیت، وہ جو اقبال نے کہا تھا غلام قادر روہیلا کے بارے میں، روہیلا کس قدر ظالم، جفاجو، کینہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں لو کے خنجر سے، اور پھر اس نے ٹیسٹ کیا تھا، زنان خانے میں چلا گیا، بیگمات ہے، اور وہاں اپنا ہتھیار ڈال دیے، کھول دیے، بالکل نہتا ہو کر لیٹ گیا، اور یہ ظاہر کیا کہ سو گیا کہ دیکھیں اس گھرانے کی خواتین میں کوئی غیرت اور حمیت کی کوئی رمق ہے کہ کوئی میرا ہی خنجر اٹھا کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے. لیکن جب نہیں ہوا تو بڑا پیارا مصرع ہے علامہ کا کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، جنازہ نکل چکا. جہاں یہ دیکھا کہ جنازہ نکلا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو بڑھایا، آگے کیا، خطابات دیے، جاگیریں دی، عہدے دیے، اپنے دربار میں انہیں رسائی عطا کی، ان کی سفارشیں قبول کی. ہمارے ہاں جان لیجئے اس کا ایک بہت بڑا، ہماری اس وقت کی قومی زندگی کا المیہ اسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے. ہماری فوج میں سندھی نہیں ہے، 35 برس ہو گئے ہمارے ہاں کوئی ایسا جو کوئی گہری بصیرت رکھنے والا ہو قائد نہیں آیا جو جانتا کہ سبب کیا ہے اور اس سبب کو کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرتا. انگریز نے سندھیوں کو فوج سے ہٹایا، مشہور یہ کیا کہ ان میں نہیں ہے یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، نان مارشل. اچھا یہ آپ کو معلوم ہے سائیکالوجی میں یہ سجیشن اور آٹو سجیشن کسی بچے سے آپ کہتے رہیے تم بہت برے ہو، تم بہت برے ہو، تم بہت برے ہو، وہ واقعی برا ہو جائے. وہ معاملہ ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہوا. اب وہ جو نفسیاتی بیریئر تھا، اگر کوئی باصلاحیت، کوئی بصیرت رکھنے والی قیادت آتی تو پہچانتی اور اس بیریئر کو توڑتی. نہیں ہو سکا. اور میں نے جو خط لکھا تھا صدر صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا اس میں یہی لکھا تھا کہ سندھ بہت بڑا پوٹینشیل ڈینجر ہے، مہارت چندہ کی حکومت لمبی ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے بنگالی بھائیوں میں احساس ہو گیا تھا بحرومی کا کہ فوج مغربی پاکستان کی ہے، فوج کی حکومت کے معنی مغربی پاکستان کی حکومت، مشرقی پاکستان. یہ دلیل وہ تھی کہ جو واقعی پرو پاکستانی تھے ان کی زبانیں بند ہو گئی، کہیں تو کیا کہیں. یہی معاملہ وہاں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں فوج یا پنجابی ہے یا تھوڑی سی سرحد سے، نہ بلوچستان کا کوئی حصہ ہے اور نہ سندھ کا کوئی حصہ، لہذا مارشل لا کے معنی پنجاب کی حکومت. بہرحال یہ میرے اس وقت کے موضوع کا نہیں ہے. میں نے بتایا کہ یہ اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے. انگریز بہت ہوشیار، بہت چالاک. اس نے جو بات کہی تھی کہ ول یو بی گورنڈ بائی دی سورڈ اور بائی دی پین، تو وہ وہی بات ہے جو اس یونانی جرنیل نے کہی تھی کہ دیٹ از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری. بہرحال یہ ہے وہ دور. اب میں تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک حالات و واقعات کی تفاصیل کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس ایک گفتگو میں تو ممکن نہیں، لیکن امید ہے کہ شاید جو لوگ آج یہاں ہیں ان کے دل میں یہ ارادہ تو پیدا ہو جائے گا کہ اس موضوع پر کوئی کتابیں ملیں اور پڑھیں. یہ بھی ہو جائے تو میری آج کی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مدظ اللہ العالی، ان کی کتابیں پڑھی. مولانا غلام رسول مہر نے تو واقعہ یہ کہ بڑا احسان کیا ہے، ایک شخص نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے ادارے کرتے ہیں. اتنی معلومات جمع کرنی ہے، سیرت سید احمد شہید، پھر جماعت مجاہدین، پھر یہ کہ ان کے اثرات جو رہے، کہاں کہاں لوگ پھر بھی اپنے طور پر کام کرتے رہے. چار کتابوں میں انہوں نے یہ مواد جمع کیا. افسوس یہ کہ آپ میں سے کتنے ہیں، اپنا جائزہ خود لے لیجئے، حاسبوا انفسکم، جنہیں یہ معلوم بھی ہو کہ اس موضوع پر کوئی کتابیں ہیں. تو تفاصیل تو ان میں پڑی. البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پس منظر اور اس کے بعد اب ہم جہاں کھڑے ہیں، جو ہمارے لیے کوئی عملی اعتبار سے بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ اشارے کروں. دیکھیے، پس منظر کے اعتبار سے میں نے ابھی حوالہ دیا ہے، ایک خصوصی نمبر چھپا تھا حکمت قرآن کا، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر. اس کے پہلے دو مقالے میرے اسی موضوع پر ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن اور جہاد، اس کا باہمی ربط و تعلق کیا ہے. بندہ مومن کی جو ایک مانوی شخصیت کا ہیولا نگاہوں میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں تلوار. یہ دونوں انایویٹیبل. اس کے بعد میں نے لکھا کہ ہندوستان برے صغیر پاک و ہند، اس میں اسلام آیا تو اس کے کیا کیا ادوار ہیں. بہرحال مجھے اپنے جو مضامین خود پسند ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے. میں اس پرچے کے کچھ شمارے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ لے آئیے، شاید خواہش پیدا ہو اور لوگ پڑھنا چاہیں تو وہ پرچہ یہاں مل سکے گا آپ کو. اس وقت جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ایک عجیب، جسے انگریزی میں آپ آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں، ایک عجیب ستم ظریفی کہ عین وہ وقت کے جس وقت برے صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے سیاسی عروج کا ستارہ جو ہے وہ انتہائی بلندی پر تھا، عین وہی وقت تھا جبکہ دین اسلام، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پستی میں جا چکا. عجیب ہے. اکبر اعظم، اکبر دی گریٹ، علیہ ما علیہ، سیاسی اعتبار سے زینت، مسلمانوں کا جو دور ہے ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے اس کا عروج اکبر اعظم، لیکن دین محمدی کا جنازہ جو نکلا اس بر صغیر سے اس کے ہاتھوں، اس نے تو دین ہی نیا ایجاد کر لیا تھا، دین الہی، دین محمد سے تو اسے سخت دشمنی تھی، اور درباری علماء تھے اس کے پاس، اور بڑے باصلاحیت، بغیر نقطے کے تفسیر لکھ دینے والے، ابو الفضل اور فیضی جیسے شاہکار، اور یہ تو دو آدمی وہ ہیں نا جو وہاں پہنچے ہوئے تھے، اسی پر قیاس کیجئے کہ اور کیا کچھ تھا اس ملک کے اندر، یہ تو وہ آئس برگ ہے جس کی صرف چوٹی نظر آ رہی ہے ابو الفضل اور فیضی کی، وہ نیچے جو ہوتا ہے زیر سطح اصل میں تو وہ ہے، اس سے اندازہ کیجئے۔ تو مسلمانوں کا ستارہ عروج انتہائی بلندی پر، لیکن اسلام انتہائی پست حالت، اور یہ ہے تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی تاریخ کے ختم ہو گئے۔ پٹی بھی یہی پڑھائی تھی اکبر کو کہ محمد کا دین 1000 سال کے لیے آیا تھا، بس وہ ختم ہوا، دوسرا 1000 شروع ہو رہا ہے، اب تم اپنا دین چلاؤ۔ یہ درباری علماء کے پاس بڑی ذہانت ہوتی ہے، پٹیاں پڑھانے میں یہ بڑے تیز، غلط رخ پر ڈالنے میں سب سے زیادہ اثر ان کا، خوش آمدی، اور خوش آمدوں سے ہی فائدہ ہوتا، ذل اللہ، اللہ اکبر، جب ملتے تھے ایک دوسرے سے تو السلام علیکم نہیں، اللہ اکبر، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اکبر کا نام آ گیا ہے، سب سے بڑا اللہ اکبر، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ذل اللہ اگر ہے تو اللہ کیوں نہیں؟ اگر ہمارے اس دور میں یہ جو بلیک مسلم موومنٹ تھی امریکہ کی، الائیجہ محمد، وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، گاڈ انکارنیٹ، وہ اپنے آپ کو رسول بھی کہتا تھا، تو اس دور میں کر سکتے تو اکبر کیوں نہ کر سکتے، اس کے پاس تو حکومت سلطنت۔ بہرحال اس کے بعد اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آج نقطہ ذرا اچھی طرح سمجھ کر اٹھیے، مجددین امت کے بارے میں بھی میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، اس کے کیسز موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا۔ ابھی یہ پچھلے 2-3 دن یہ مضمون جب میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا تو ایک عجیب حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی، پہلے اس کی طرف ذہن نہیں گیا، کہ دوسرا 1000 سال جو ہے، جس کی کہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 4 صدیاں بیت چکی ہے، اس میں تجدید دین کا سارا کام کسی بر صغیر ہندو پاک میں ہوا ہے، یہ کوئی اللہ تعالی کی مشیت خصوصی ہے جو اس عرض، اب میں اسے کیا کہوں، پاک و ہند کہوں، یا اس وقت ہمارے پاس تو یہ ملک ہے، اس خطہ زمین کے ساتھ کوئی خصوصی مشیت ازلی وابستہ ہے۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ پاکستان کے قیام کو بھی میں خدائی تدبیر کا ایک جز سمجھتا ہوں، اس کا قائم ہونا حساب کتاب میں آتا ہی نہیں، عام جو بھی جمع تفریق ہوگی سیاسی اس کے اعتبار سے یہ موجودہ ہے، ہوا کیسے یہ بھی کوئی خدائی تدبیر کا ایک جز ہے، اس وقت میں اس کی شرح میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات تو دہرائی دوں، بار بار میں نے کہی ہے، قائد اعظم مجبور ہو گئے کہ کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیں، وجہ یہ تھی کہ نظر یہ آ گیا تھا انہیں کہ انگریز اب تلا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل کرے گا، کوئی اسباب تھے بین الاقوامی کہ وہ جانے پر اب طے کر چکا تھا کہ جانا، لہذا اب زیادہ اگر ہم نے اگر اڑے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ون پارٹی ڈیسیجن کر کے چلتا بنا، حکمت اور تدبر کا یہی تقاضا تھا کہ انہوں نے مان لیا، اس کے سوا کرتے کیا، جب خود یہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، ڈٹ کر تو وہ کھڑا ہو جسے معلوم ہو کہ میری قوم میرے ساتھ ہے اور میری ایک کال کے اوپر یہاں بہت کچھ ہو جائے گا، انہوں نے مان لیا۔ اب آپ سوچئے، اگر پنڈت نہرو خاموش رہ گئے ہوتے اور وہ اسکیم ہوتی اور ایک مرتبہ ایک مرکزی حکومت کے ساتھ تین زونز کا معاملہ بالفعل ہو جاتا. تو حقیقت یہی ہے جو بات پنڈت نہرو نے کہی, سچ وہی تھا کہ پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. اور یہی وہ بات تھی, وہ بیدار مغز فوراً, کیونکہ الزام اب ہم پر نہیں رہا, الزام ان پر آ گیا, فوراً وڈرو کر. ورنہ اگر وہ نہرو خاموش رہ گیا ہوتا تو یہ پاکستان تو وجود ہی بنا تھا. تو کس نے بنایا پاکستان؟ کس کے ہاتھوں میں انسانوں کے دل ہیں؟ بین اسماعیل رحمان, اللہ کے ہاتھ میں دل ہوتے ہیں, جدھر چاہتا پھیر دیتا. وہ مدبر, وہ سیاست دان, اور اتنی بڑی حماقت کر بیٹھا, چپ نہ رہ سکا. مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں اپنی ایک ہی غلطی مانی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت جو صدارت قبول نہیں کی کانگریس کی, اور پنڈت نہرو کانگریس کے صدر بن گئے. یہی وہ ہمالیائن بلنڈر تھا جس سے پاکستان بن گیا. اگر وہ اس وقت صدر نہ ہوتے کانگریس کے, تو ایک بیان ایک شخص کا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. ہی واز دی پریزیڈنٹ آف کانگریس. تو میں نے یہ ایک بات بتائی ہے, یہ پاکستان کا وجود بھی میرے نزدیک اسلام کی نشت ثانیہ, احیاء اسلام, اور اسلام کے عالمی غلبے کی خدائی تدبیر کا ایک جز ہے. لیکن یہ بات مجھ پر اب منکشف ہوئی ہے کہ تو پچھلے 300 سال 400 سال سے تجدید دین کا سارا کام یہی ہو رہا. الف ثانی کے مجدد کون؟ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. 11ویں صدی کے مجدد احمد سرہندی, جنہیں آپ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی. 13ویں صدی کا مجدد پھر احمد, سید احمد بریلوی. یہ ہے وہ تاریخ. 14ویں صدی کا مجدد, اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو, ابھی ذرا ریسنٹ ہسٹری ہے نا, عقیدتیں محبتیں ہوتی ہیں, یہ تو ذرا بعد میں جا کر آدمی ایک ڈیٹیچ ویو لے سکتا ہے, غیر جانبدارانہ انداز. 200-300 سال کے بعد تو صحیح ہو جاتی ہے اسیسمنٹ, لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ اپنی اپنے وہ بائس ویوز ہوتے ہیں, محبتیں عقیدتیں, اپنے حلقے کے لوگ. کوئی کسی کو سمجھتا ہے 14ویں صدی کا مجدد, میں عرض کروں گا کہ میں کسے سمجھتا ہوں وہ بعد میں. لیکن یہ جو 300 سال چلے آ رہے ہیں, میں نے اپنے اس مضمون میں حالت کیا ہو گئی تھی اسلام کی جبکہ پہلا 1000 ختم ہو رہا تھا اس امت کی تاریخ کا, وہ اکبر کا دور, کیا کارنامہ سر انجام دیا شیخ مجدد نے, وہ پھر کیا کارنامہ سر انجام دیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے, اس پر تفصیلی گفتگو کی. اور اس کے بعد در حقیقت یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ جہاد. ذہن میں رکھیے, 1201 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں سید احمد بریلوی. ان کی عمر بہت تھوڑی ہوئی ہے, 46-47 برس کل شہید ہو گئے. شاہ اسماعیل ان سے بڑے تھے, شاہ ولی اللہ کے پوتے, علم و فضل میں عرض کر چکا ہوں بہت آگے. سید صاحب کی آپ اگر پڑھیں گے سیرت, تو پڑھنے لکھنے سے تو انہیں مناسبت ہی نہیں تھی. البتہ مرزا حیرت دہلوی کی جو کتاب ہے حیات طیبہ, اس میں یہ پڑھ کر مجھے ایک خوشی حاصل ہوئی کہ سید احمد بریلوی کی تعلیم پر لاکھ سر پٹخا, لیکن تعلیم کی طرف انہیں کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. مناسبت صرف ایک چیز سے تھی, اور وہ قرآن اور اس کا ترجمہ, بس. جب وہ پڑھانے کی کوشش کی گئی تو وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے. جب کوئی فن کی کتاب لے کر بیٹھے, ان سے اگلا جملہ ہی نہیں چلتا تھا. تنگ آ کر پھر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے چھوڑ دیا, لیکن قرآن اور اس کا ترجمہ, یہ ہے اصل میں آغاز. ان کے اندر جو جوش پیدا ہوا ہے, جو جذبہ, جو ارادہ, جو قوت ایمانی، اور پھر انہوں نے تصوف کے میدان میں بھی شاہ عبدالعزیز سے سلوک طے کیا، لیکن وہاں بھی یہی تھا کہ مروجہ مراقبے اور جو بھی اذکار ہیں ان سے مناسبت نہیں تھی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ان سب کے بغیر سب کچھ دے دیا. معلوم ہوا کہ بات وہی ہوئی جو شیخ علی حجویری نے کہی تھی کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مرشد قرآن ہوتا، ان کا سلوک سلوک قرآنی، اور جس طریقے کا انہوں نے آغاز کیا تصوف میں اس کا نام رکھا طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوروردیہ، چشتیہ، فلانیہ نہیں، طریقہ محمدیہ، جس کی اہم ترین چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس طریقہ محمدیہ کا ذکر ہے قرآن، اور اس کی اہم ترین چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ. قرآن اور جہاد، قرآن اور جہاد، قرآن اور تلوار، دو ہی حقیقتیں ہیں اصل دین محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ تو آپ افسیرت میں پڑھیے گا. شاہ اسماعیل شہید ان سے 8-9 برس عمر میں زیادہ، علم میں بہت اونچا مقام، انڈیپینڈنٹلی وہ بھی کام شروع کر چکے تھے دلی میں، اپنے وعدوں کے ذریعے سے بدعات کا رد، رسومات. یہ بھی میرے پاس 2-3 سوالات بھی آئے ہیں، کوئی کونڈے ہوتے ہیں شاید آج اس کونڈے کے بارے میں. ان سب کی وہ بے قنی کی شاہ اسماعیل شہید نے، یہ کسی کا کونڈا ہے اور کسی کا بکرا ہے اور کسی کی گائے ہے، شیخ سدو کا بکرا اور فلانے کی گائے اور فلانے کے کونڈے، یہ تھا جو اصل دین بن کر رہ گیا. تو ایک اصلاحی کوشش کا عمل شاہ اسماعیل خود کر چکے تھے دہلی میں، اور جو روایتی علماء تھے ان کے ساتھ ان کی ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی، ان پر فتوے لگ چکے تھے، ان کے قتل کی کوششیں ہو چکی تھی ان کے خلاف، چونکہ انگریز کی حکومت تھی اس وقت. بظاہر تو ایک بادشاہ بھی تھا لیکن اس کی حکومت تو تھی لال قلعے کے اندر اندر، اصل حکومت انگریز کی تھی. انگریز کے ہاں ان کے خلاف بہت سی شکایتیں پہنچا دی گئی تھی کہ اس شخص سے ہمارے دین کو خطرہ ہو. ایک اور عظیم شخصیت مولانا عبدالحی، وہ بھی اسی خاندان کے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ان کے پھوپھا تھے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی بھی ان سے بیاہی. وہ بہت بڑے عالم تھے، فقہ کے، فقہ حنفی کے مانے ہوئے عالم. ان دونوں نے سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تو یہ کام شروع ہوئی. علم میں یہ دونوں آفتاب و مہتاب، اور کوئی حیثیت نہیں سید احمد بریلوی کی رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس تھا تو دو چیزیں، قرآن اور تلوار. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا کہ قلندر جز دو حرف لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت آئے حجازی کا. یہ دو لفظ، قرآن اور جہاد، یہ سمجھ میں آ جائیں تو طریقہ محمدیہ سامنے آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ میں نے ایک پس منظر بتایا ہے آپ کو. یہ 13ویں صدی ہجری کی تجدید دین کی عظیم ترین تحریک، یہ وہ سلسلہ ذہبی ہے، یہ وہ گولڈن چین ہے جس کی پہلی کڑی ہے شیخ احمد سرہندی، دوسری کڑی ہے شاہ ولی اللہ، تیسری کڑی ہے سید احمد بریلوی. اور بریلی یہ بریلی نہیں وہ جو الٹے باز بریلی کو والی، جس سے یہاں ہمارے ہاں وہ بریلویت موسوم ہے، یہ وہ بریلی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے، یو پی میں دو بریلی ہیں، ایک بریلی یہ ہے اور ایک یہ رائے بریلی ہے، یہ لکھنؤ اور الہ آباد کے درمیان ہے، اور یہ روہیل کھنڈ کا شہر ہے ترائی میں. یہ بریلی وہ ہے بانس بریلی، ان دونوں کو یو پی والے علیحدہ علیحدہ کہیں گے تو بانس بریلی، رائے بریلی، لیکن عام آدمی لفظ بریلی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے. بہرحال قرآن السادین یہ ہوا کہ وہ رائے بریلی کا سید، اور ادھر شاہ ولی اللہ کے خاندان کے دو عظیم فرزند مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل، ان تینوں کا یہ قران ہے، تینوں کا یہ اتحاد ہے، عظیم ترین ان کے ساتھی یہی دو افراد، اور یہاں سے وہ تحریک اٹھی. یہ اس سلسلہ تجدید دین کی جو سنہری زنجیر ہے، الف ثانی دوسرے ہزار سال کی، اس کی یہ تیسری کڑی. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ شہادت تو ہوئی، بنا کردن خوش رسم بخاک و خون غلطی دن. صرف یہ جان لیجئے کہ شہادت کا سبب کیا ہوا، اپنوں کی غداری. سکھوں سے شکست نہیں کھائی، اور غداری کی پشت پر، یہ بھی مجھے ریسنٹلی معلوم ہوا، میرے علم میں نہیں تھا، کہ مولویوں کے فتوے تھے یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل. تاریخ جو کس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے. مسیح علیہ السلام پر کفر اور ارتداد کا فتویٰ علماء یہود نے دیا، اور رومی گورنر کے ہاتھوں فیصلہ لیا، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، واجب القتل. شیخ احمد سرندی کو جیل میں ڈلوانے والے نام نہاد علماء، بڑے چوٹی کے علماء، احمد ابن حنبل کو وہ مار مروانے والے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہاتھی بھی چیخ اٹھے، کن کے فتووں پر؟ علماء کے فتووں پر. وہی فتنہ یہاں، جنہوں نے مذہب کو پروفیشن بنایا ہوا ہے، جن کا حلوہ مانا چلتا ہے دین سے، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ دین محمدی اپنی اصل آب و تاب میں لوگوں کے سامنے آئے. اور یہ ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، ذہن میں رکھیے. میرا تو غصہ اپنے پٹھان بھائیوں سے کم ہو گیا، بڑا شریف غصہ تھا مجھے. یہ قوانین سرحد یہ ہے کہ جنہوں نے اس عظیم تحریک کو ناکام کیا. سینکڑوں مجاہدین ایک رات میں پٹھانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، ایک رات فکس کر کے جتنے کیمپ تھے ان سب پر ایک وقت میں حملہ بولا، کمر توڑ کر رکھ دی. وہ تجھے کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ سارا صبر کر کے وہاں گئے تھے کہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، باغیرت باحمیت پٹھان. ان کے تعاون کے ساتھ جہاد شروع ہوگا، پہلے سکھا شاہی کو ختم کریں گے، پھر انگریزوں کو نکالیں گے. لیکن جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دیں گے کہ باما ہر کے کرد آش نہ کر. بہرحال وہ شہادت ہوئی، وہ کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. جنوری 1826 اور مئی 1831، پانچ برس اور پانچ مہینے. شہیدین کی تحریک اس لیے کہلاتی ہے کہ مولانا عبدالحی کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، وہ زیادہ ضعیف تھے، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں وہ اپنی جگہ ایک داستان ہے، لیکن ان کا انتقال پہلے ہو گیا. میدان بالا کوٹ میں جنہوں نے شہادت کا جام پیا ہے، ان میں دوسرے شہداء ساتھی جو ہیں ان سب کے نام تو یاد نہیں، لیکن یہ کہ عظیم ترین دو شخصیتیں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل رحمہم اللہ، بنا کر دند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تیرت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ جو سور انہوں نے پھونکا تھا وہ ختم ہونے والا نہیں تھا. مجاہدین مختلف جگہوں پر اصلاح کے کام، دعوت و تبلیغ، بدعات کا رد، مشرکانہ اوہام کی بیسکنی، صحیح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے پھر نکھار کر لے آنا، یہ کام ہوتا رہا. فرائضی تحریک بنگال میں اس نے بڑا کام کیا،
یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہر موومنٹ اب آخری دور میں اس کی کیا شکل ہو گئی تھی مجھے تفصیل معلوم نہیں، یہ بھی اسی کے آثار ہیں. اور پھر یہ کہ سب سے بڑا مرکز اس کا، اب جب انگریز آ گیا اسٹیبلش ہو گیا، اس نے بھی قلم سے حکومت شروع کی، تو اب جہاد بھی قلم سے شروع ہوا. اب تلوار اس کے مقابلے میں استعمال کرنے کا امکان نہیں تھا، آخر کوئی تو نسبت و تناسب ہو. تو یہ جان لیجئے کہ اس صدی میں اس تحریک کا سلسلہ جو ہے اس کی عظیم ترین شخصیت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم اور دارالعلوم دیوبند کی سب سے عظیم شخصیت، جس کے شاگردوں میں ہے انور شاہ کاشمیری، شبیر احمد عثمانی، حسین احمد مدنی، خود مولانا تھانوی، یہ سب ان کے شاگرد ہیں، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ سب کون ہیں؟ یہ تلامذہ ہے حضرت شیخ الہند. مولانا عبید اللہ سندھی، پھر وہی خیال کہ ادھر سے جہاد ہو، ریشمی رومالوں کی تحریک، افغانستان ہجرت کی تحریک، یہ سب وہ درویش بوریا نشین شیخ محمود الحسن شیخ الہند کر رہا، وہ اس سلسلے کی کڑی ہے اس صدی میں. اور میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کا مجدد شیخ الہند ہے رحمت اللہ علیہ. انگریز نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے رکھا کہاں؟ مالٹا میں، ہندوستان میں نہیں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، قریب نہ رکھو، آنچ بہت ہے. چھوڑا کب ہے؟ جب ٹی وی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی تھی. ہندوستان پہنچے تو پہلے دن جنہوں نے قدم بوسی کا شرف حاصل کیا ان میں علماء کے اعتبار سے ایک عظیم شخصیت مولانا عبد الباری فرنگی بحری، اور سیاسی میدان کا ایک نامور شخص موہن داس کرم چند گاندھی، یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر قدم بوسی کی. کچھ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی عظمت. لیکن انہیں اپنی صحت کی جو حالت نظر آ رہی تھی، پالکی میں ڈال کر انہیں لے کر گئے علی گڑھ. میرے نزدیک ان کی مجددانہ شان جو ہے اس کا سب سے بڑا مظہر یہ، انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ مسلمانان ہند کے یہ جو دو روئیں چل پڑی ہیں، ایک دارالعلوموں والی اور ایک کالجوں اور اسکولوں والی، یہ تفریق ہو کر رہ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، ملت بٹ جائے گی، اس کی قوت منقسم ہو جائے گی. لہذا سفر کیا بیماری میں، اسٹریچر پر جسے آپ کہتے ڈال کر لے کر گئے، علی گڑھ جا کر تقریر کی ہے، اور علی گڑھ میں جا کر وہ الفاظ کہے ہیں. اس کی عظمت کا ذرا اندازہ کیجئے، دیوبند کا فرزند اعظم، لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ میں اپنی اس بیماری اور نحیفی میں، اپنی اس بیماری کی کیفیت میں یہاں چل کر اس لیے آیا ہوں اے عزیزان علی گڑھ، کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس غم نے میری ہڈیوں کو بھلا دیا ہے، اس غم کے جاننے اور پہچاننے والے عربی مدرسوں میں کم ہیں اور کالجوں میں زیادہ ہیں. کہہ سکتا ہے کوئی مولوی آج یہ بات، یہ اعتراف کر سکتا ہے کوئی؟ اس سے بڑی بات بے نفسی کی ان کی، مولانا ابو الکلام آزاد کی حیثیت ان کے بیٹوں کی سی. سن 15 میں عمر کیا تھی مولانا کی؟ 30 برس، 30 سے بھی کم ہوگی، ان ہز 20s. لیکن اس وقت الحلال والبلاغ میں وہی دو الفاظ جب آئے، قرآن اور تلوار، قرآن اور جہاد، تو شیخ الہند یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا. یہ ہوتی ہے عظمت کردار، بے نفسی کی علامت. چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا ایک فضل ہے جو اس پر ہوا ہے، اور اس کا اعتراف نہ کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگا. میں صرف یہ بات بتا کر اب ختم کروں گا، مرنے سے پہلے سب سے بڑی خواہش جو حضرات محاضرات میں شریک ہوئے انہوں نے مقالہ سنا ہوگا مولانا سعید الرحمان علوی صاحب کا، کہ ان کی تمنا تھی کہ میری چار پائی یہ اٹھا کر سٹیج پر لے جاؤ، میں ابو الکلام آزاد کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرنا چاہتا ہوں، بیعت کے بغیر نہیں مرنا چاہتا. اس کے اندر صلاحیت انہیں نظر آئی تھی کہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ بیعت جہاد اس کے ہاتھ پر ہو، اس کو امام الہند مانا جائے اور مسلمان اپنی قوتوں کو مرتکز کر دے.
وہاں پھر کچھ علماء کی مخالفت آڑے آئی
اور وہ حسرت لیے ہوئے حضرت شیخ الہند اس دنیا سے تشریف لے. وہ سلسلہ ہے اس بیعت جہاد کے ٹوٹنے کا، آج 64 برس ہو گئے وہ زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ذہنوں سے نکل گئی. جب میں نے ذکر کیا تو عجیب ہوا بیعت کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، بھولی بسری بات. لیکن ذہن میں رکھیے، اگر میرے وہ دونوں احساسات صحیح ہیں، تاریخ گواہی دے رہی ہے، تجدید دین پچھلے 400 برس میں یہ پوری چیز جس طرح مرتکز رہی ہے، اس برے صغیر پاک و ہند میں آپ کو کہیں اس کا نشان نہیں ملے گا. صرف استثناء ایک ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہم عصر ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی. لیکن محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی انتہائی تعظیم کرنے کے باوجود، ان کی خدمات کا انتہائی اعتراف کرنے کے باوجود، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان کی شخصیت میں وہ جامعیت نہیں تھی کہ جو امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے تھی. جو یہ تجدید کی سنہری زنجیر یہی ہے. اور اگر میرا وہ خیال بھی درست ہے کہ پاکستان کا قیام اس خدائی تدبیر کا کوئی جز ہے، تو اس سے ہمارے اندر وہ ولولہ اٹھنا چاہیے، ہمیں احساس ہو کہ ہم کن عظیم روایتوں کے امین ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا کل 150 برس پہلے، وہ سارا علاقہ تو ہمارے پاس ہے نا. یہ باجوڑ ہو، یہ علاقہ چھچ ہو، حضروں کا میدان ہو جس میں بہت بڑی فوج کا قیمہ کر دیا تھا سکھوں کی فوج کا شہیدین نے، سید صاحب کی فوج نے، یہ اکوڑا خٹک کا میدان ہو، یہ دریائے کابل کا رنگین کرنے والا خون ان شہیدوں کا، یہ دریائے کنہار کو سرخ کر دینے والا خون ان شہیدوں کا، وہ ساری روایات تو ان فضاؤں میں ہیں. وہ خون سارا جنگ اس سرزمین میں ہوا، کہاں کہاں سے لوگ آئے، کوئی بنگال سے چل کر یہاں پہنچا، کوئی بہار سے چل کر پہنچا، کوئی یوپی سے چل کر پہنچا، کوئی سندھ سے آئے ہیں، کچھ لوگ بعد میں پنجاب سے بھی پہنچے شریک ہوئے، وہ اکیلے دکیلے ادھر ہو تو یا نکلے ہیں. لیکن یہ کہ سب کا خون جو ہے وہ جذب ہوا ہے ان علاقوں میں. یہ علاقہ کاغان ویلی کا علاقہ، یہ علاقہ ہزارہ، یہ علاقہ چھچ، یہ جو کیمبر پور کے ضلع کا ذرا اوپر کا علاقہ ہے، چھچ کے علماء، یہ زمین ہے کہ جن میں وہ خون جذب ہوا ہے، جن کے بارے میں اپنا احساس عرض کر چکا ہوں کہ دور صحابہ کے بعد اتنا پاک خون ایک جماعتی شکل میں کم سے کم میرے علم میں اور کبھی نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کا بھی خون کچھ گردش میں آئے. وہ جو اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتابیں پڑھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک ہاتھ میں کتاب اور ایک ہاتھ میں تلوار. تلوار علامت ہے جہاد کی. آخر میں اقبال کے دو شعر سنا رہا ہوں، پہلے کبھی میری نظر سے نہیں گزرے تھے. غلام رسول مہر صاحب کی جو آخری چوتھی کتاب ہے غالباً سرگزشت مجاہدین، اس میں انہوں نے سرورق پر یہ دو شعر دیے. میں عرشش کر اٹھا، ہم اقبال کے پیغام کے بھی تو امین ہیں. لیکن ذرا الفاظ سنیے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. اردو میں وہ جو ان کے دو اشعار ہیں، میری زندگی کا ایک عجیب واقعہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. پانچویں جماعت میں مجھے میرے بڑے بھائی نے بانگے درا بھیج دی تھی یہاں سے لاہور سے، پڑھتا رہا، گنگناتا رہا، کچھ سمجھ کر کچھ بے سمجھے. پھر شوق ہوا کہ دوسری کتابیں بھی ملیں. اب حصار بڑا پسماندہ معلوم ہوا، ایک وکیل صاحب ابھی تک زندہ ہے، عزیز الدین حمزائی ملتان میں، ان کے پاس کتابیں. والد صاحب کو سفارشی بنا کر لے کر گیا، اب چھٹی جماعت کا بچہ، کتابیں انہوں نے وکیل جس طرح اپنے سجا کر رکھتے ہیں جہاں قانون کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں زرق برق جلدوں میں وہیں یہ بھی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دینے کو جی بھی نہ چاہے لیکن والد صاحب ساتھ گئے تھے, انکار بھی نہیں کر سکتے. طریقہ انہوں نے یہ سوچا, ضرب کلیم نکالی کہ ان دو شعروں کا مطلب سمجھا دو تو کتاب لے جانا ورنہ نہیں. اور وہ شعر وہ تھے, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. وہ بات ہے جو ان دو اشعار میں آئی. میں نے یہ بتا دوں, میں نے سمجھایا اس کا مفہوم اور کتاب لے کر گیا. چھٹی جماعت میں مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می خواہی, ز خاکی بیش ازاں خواہی. یہ سجدہ اور تسبیح یہ تو فرشتوں سے ہے, نسبحو بحمدک و نقدس لک, انسان سے اللہ کو کچھ اور چاہیے. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می خواہی, ز خاکی بیش ازاں خواہی. اس سے آگے کچھ چاہیے, کیا چاہیے؟ چنا خود را نگہداری کہ با این بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. بندوں سے تو یہ مطلوب ہے کہ اس کے وجود پر, اس کی توحید کے وجود پر, اس کی حاکمیت مطلقہ کے وجود پر, اس کے دین حقانیت کی سربلندی کی شہادت دیتے ہوئے اپنا خون بہائے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.